منگل 10 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ میانمار میں فوجی اقتدار کے مخالف آنگ سان سوچی کی بڑی کامیابی کے بعد کیا فوج سے سویلین حکومت قبول ہو سکے گی؟ تجزیہ کار:
بہت مشکل ہے کیونکہ سول ملٹری ریلیشن میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو ملٹری کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ سویلین کنٹرول کو اتنی آسانی سے ایکسپٹ کر لیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ میانمار جسے برما بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی حزب اختلاف جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یہ عام انتخابات ملک میں 25 سال بعد منعقد ہوئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ظفر سید۔
ملک کی جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت نے 131 میں سے 101 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ اب تک 1/4 نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آنگ سان سوچی نے انتخابات کے بعد دیے گئے پہلے انٹرویو میں بی بی سی کو بتایا تھا کہ اتوار کو ملک میں 25 سال بعد ہونے والے انتخابات شفاف تھے، تاہم آزاد نہیں تھے۔ آئین کے مطابق مس سوچی ملک کی صدر نہیں بن سکتی، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی راستہ تلاش کر لیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میانمار میں گزشتہ 50 سالوں سے قائم فوج کی حمایت یافتہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے گزشتہ رات اغوا ہونے والے سینئر صحافی افضل مغل کو 12 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں گزشتہ رات 10 مسلح افراد نے ان کے گھر سے دیر رات اغوا کیا تھا۔ تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے محمد قاسم۔
صدر پولیس اسٹیشن کے مطابق افضل مغل کے رشتے داروں نے مقدمہ درج کروانے کے لیے جو درخواست دی اس کے مطابق 10 کے قریب لوگ پیر اور منگل کے درمیانی شب 2 بجے افضل مغل کے گھر آئے۔ وہ افضل مغل کو اٹھا کر اپنے ساتھ نامعلوم مقام کی جانب لے گئے، تاہم افضل مغل کو 12 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ افضل مغل نے بازیابی کے بعد تاحال میڈیا کو اغوا کرنے والوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے افضل مغل کے اغوا کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ یونین کے زیر اہتمام اغوا کے واقعے کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔
پاکستان میں ہی فیصل آباد کے ایک اسکول میں مبینہ طور پر ایک غیر مسلم طالبہ کو بیت الخلاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد پاکستانی سینٹ کے چیئرمین نے قائد ایوان سے ان اطلاعات کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے۔ احمد رضا۔
سینیٹر شہری رحمان نے ایوان کو بتایا کہ ایک اخباری خبر کے مطابق فیصل آباد کے ایک اسکول میں ایک مسیحی طالبہ کو غیر مسلم ہونے کی بنا پر بیت الخلاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہیڈ مسٹریس نے طالبہ کو کافر بھی کہا۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے قائد ایوان سے اس معاملے کی تحقیقات کرا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ سینیٹر کریم خواجہ نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں بعض کالعدم تنظیموں نے بھی حصہ لیا ہے۔ سینٹ کے ارکان نے حالیہ زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے معاوضے کی رقم بڑھانے اور قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ وزارت بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔
لاہور میں ایک ہفتہ قبل منہدم ہونے والی کارخانے کی عمارت کو لاہور کے ضلعی رابطہ افسر عثمان ابراہیم کے مطابق 130 گھنٹے کے آپریشن کے بعد کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈی سی او عثمان ابراہیم نے بتایا ہے کہ اس آپریشن میں ملبے تلے دبے 103 افراد کو زندہ نکالا گیا ہے، جبکہ 45 لاشیں برامد کی گئی ہیں۔ اس آپریشن میں 2000 اہلکاروں نے حصہ لیا تھا۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش کی تقریبات تنازع کا شکار ہو گئی ہیں۔ دلی سے شکیل اختر۔
کرناٹک کی حکومت نے 18ویں صدی کے میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش پر سرکاری تقریبات کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کا جشن منانے کے اعلان کے ساتھ ہی ہندو تنظیمیں اس کی مخالفت میں سامنے آ گئیں۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو مخالف بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس کانگریس کی وزیر اعلی سیتا رمیا کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیکولر حکمراں تھا۔ اب اکبر جیسے مغل بادشاہ کے بارے میں بھی سوالات کیے جا رہے ہیں، جنہیں اپنے اعتدال پسند مذہبی تصورات کے سبب ایک انتہائی لبرل حکمراں تصور کیا جاتا رہا ہے۔ چند ہفتے قبل بی جے پی کی حکومت نے دارالحکومت دلی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے نام سے منسوب ایک سڑک کا نام تبدیل کر دیا تھا۔
بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں ایک فوجی اہلکار پر حملہ کیا گیا ہے، نتیجے میں وہ اہلکار شدید زخمی ہے۔ ایک ہفتے میں سیکیورٹی اہلکاروں پر ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ ایک مشتبہ فرد کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے اس سے پہلے پولیس افسر پر ہونے والے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلیوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
اسرائیل فلسطین کشیدگی کے تناظر میں پیر کو واشنگٹن میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے امریکی صدر براک اوباما سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان 13 ماہ کے بعد یہ ملاقات ایسے وقت پر ہوئی ہے جب فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اس نے مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں ترک نہیں کی اور وہ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل میں سنجیدہ ہے. اس ملاقات کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان 30 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے بھی طے پائے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
شوکت عزیز اور ڈوگر کو مقدمے میں شامل نہ کریں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اس خبر سے لیڈ کر رہی ہے جو پاکستان کے فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف پر چلائے جانے والے مقدمے کے سلسلے میں. اس کا احوال ذرا دیر بعد آئے گا. پہلے ریڈیو سیربین کا بڑا موضوع میانمار. وہاں حزب اختلاف کی رہنما آنگ سان سوچی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کے انتخابات شفاف تو تھے لیکن آزاد نہیں. انتخابات کے بعد دیے جانے والے پہلے انٹرویو میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی سربراہ آنگ سان سوچی نے میانمار کے لوگوں کو مبارکباد دی. ان انتخابات کے بارے میں عالمی مبصرین کی رائے ہے کیا؟ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
انتخابات کے ابتدائی اور غیر سرکاری نتائج تو یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ میانمار کی حزب اختلاف کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کو جس کی سربراہ آنگ سان سوچی ہیں واضح برتری حاصل ہے. آنگ سان سوچی کے صدر بننے میں ایک رکاوٹ آئین کی وہ شق ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص جس کے کسی غیر ملکی سے بچے ہوں وہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا. آنگ سان سوچی کے برطانوی شوہر سے 2 بچے ہیں لیکن پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی راستہ نکال لیں گی. برما کی خاتون قائد حزب اختلاف آنگ سان سوچی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں یقین تھا کہ اتوار کے انتخابات کے نتائج کو حکومت نواز فوج سبوتاج نہیں کر پائے گی.
میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں اب 1990 کے مقابلے میں زیادہ سیاسی شعور پیدا ہو گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنے وہ 2012 کے ضمنی انتخابات کی مہم کے دوران تھے. عوام اب زیادہ چوکنے ہیں اس سے جو ان کے اطراف میں ہو رہا ہے اور پھر مواصلات کے انقلاب نے رہی سہی کسر پوری کر دی ہے. ہر ایک انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو معلومات فراہم کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اب یہ ان لوگوں کے لیے مشکل صورتحال ہے جو بدعنوانیوں میں ملوث ہیں کہ وہ بچے.
میانمار میں کئی دہائیوں تک فوج کی حکومت رہی ہے اور اس سے قبل تمام انتخابات فوج ہی کی نگرانی میں ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار عالمی مبصرین وہاں موجود تھے. یورپی یونین کے انتخابی مبصر مشن کے سربراہ انتخابات کے بارے میں اپنا ابتدائی جائزہ پیش کر رہے ہیں.
The vast majority of cases, the polling stations opened on time, the material was there, the officials were well prepared.
زیادہ تر پولنگ سٹیشنز وقت پر کھل گئے تھے, سامان وہاں موجود تھا, عملہ تیار تھا اور میں کہوں گا کہ اس کا سارا کریڈٹ تمام مراحل پر یونین الیکشن کمیشن کو جاتا ہے. انتخابی عملے نے انتخابات کے انتظام کے لیے تمام مراحل پر جان فشانی سے کام کیا جس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس موقع پر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا.
یہ تو تھا بین الاقوامی مبصر کا تبصرہ. لیکن میانمار میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے سرگرم تنظیم برما کیمپین یو کے کی ترجمان وے نین پیوئن ٹون کہتی ہیں,
وہ بین الاقوامی قبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تجارت اور امداد آتی رہے اور آ بھی رہی ہے. ان کی پارلیمان کی 25% نشستیں فوج کے پاس ہیں اور آخر کار انہیں کے پاس ملک کا سارا کنٹرول بھی ہے. تو وہ مطمئن ہیں. جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ کہ بین الاقوامی قبولیت اور امداد ملتی رہے اور عالمی برادری بجائے حقیقت معلوم کرنے کے ان کی خواہش پوری کر رہی ہے.
آئرلینڈ کی سابق خاتون صدر میری رابنسن میانمار میں انتخابی مبصر کے طور پر موجود ہیں. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ انتخابات بغیر کسی مسئلے کے منعقد ہوئے ہیں.
There are serious flaws in the constitutional and legal and human rights framework.
آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کے طریقہ کار میں سنگین خامیاں موجود ہیں اور کئی افراد کو انتخابات میں حصہ لینے سے دور رکھا گیا ہے۔ باوجود ان خامیوں کے میانمار یقینی طور پر پرامن جمہوری تبدیلی کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ وہ کام ہے جو عوامی طاقت نے 8 نومبر کو کیا، یہ وہ ہے جو لوگوں کی لمبی قطاروں نے 8 نومبر کو کیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران لوگوں نے تیاری کے لیے سخت کوشش کی اور اب انتخابات میں حصہ لیا۔ میانمار کے لوگ با اختیار ہو گئے ہیں۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق میانمار کے انتخابات میں 3 کروڑ افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے، جبکہ فوج کی حمایت یافتہ یونین سولیڈیریٹی ڈیولپمنٹ پارٹی سن 2011 سے اقتدار میں ہے۔
میانمار کے انتخابات، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا۔ میانمار یا برما میں یہ انتخابات کیا تبدیلی لائیں گے اور ایسی کون سی تبدیلی ہے جو ان کی بھی دسترس سے باہر ہے، اس پر میں نے اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی ڈاکٹر شاہین اختر سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ آنگ سان سوچی کی جماعت کی فتح کے بعد سیاسی صورتحال آپ کو کیسی بنتی نظر آتی ہے؟
وہاں پہ جو ایک ملٹری کا بہت رول رہا ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے، 25 ان کی اپنی سیٹ نہیں ہے، پھر ایک ان کا کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس ہے وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ جو 3-way division ہوتی ہے جس میں ان الیکٹڈ جو آرمی کے ریزرو سیٹس ہیں اور پھر لوئر ہاؤس اور جو اپر ہاؤس ہے جس میں ان کی پارٹی کو جو ہے میجورٹی حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن اس سے زیادہ جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کلاس ہے، آرٹیکل جو ہے 59F ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ ان کی فارن پاسپورٹ ہے یا فارن کی برتھ ہے تو پھر آپ اس وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے سامنے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شاید ان کا پریزیڈنٹ بننا جو ہے بالکل جو ہے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آرمی جو ہے ظاہر ہے ایک تو یہ کہ وہ خود نہیں چاہے گی تو وہ اتنا کنٹرول یا سویلین کو اس طرح ٹرانسفر کر دے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو ایک پروویژن ہے وہ بھی ایک جو ہے اس کو کرے گی، ری انفورس کرے گی۔ تو میرے خیال میں ایک بڑی ہی کمپلیکس قسم کی سچویشن ایمرج کر رہی ہے۔
تو جو کمپلیکس سچویشن آپ نے بتائی ہے ڈاکٹر شاہین اختر، اگر آنگ سان سوچی کی جماعت حکومت بنا لیتی ہے تو کیا خیال ہے، فوج کی میانمار کی ریاست پر گرفت کمزور ہو جائے گی؟
میرے نہیں خیال کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ سول ملٹری ریلیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو ملٹری کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس طرح جو ہے سویلین کنٹرول کو جو ہے وہ اتنے آسانی سے جو ہے ایکسپٹ کر لے۔ تو میانمار میں تو یہ کہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ملٹری ہی وہاں پہ کنٹرول کرتی رہی ہے، تو میرے خیال میں ان کی اگر ایون پارٹی بنا بھی لیتی ہے تو ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے ہوں گے اور ملٹری کی جو انسیکیورٹی جو ہے وہ بھی بڑھ جائیں گی۔ تو وہ میرے خیال میں ایک جو پورا ایک ٹرانزیشن کا فیز اگر ملٹری چاہے، میں تو یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ کیا ملٹری اس چیز کو کنسیڈ انہوں نے کر دی ہے ڈیفیٹ، اور لیکن یہ اپیرنٹلی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ٹرانزیشن میں چلیں گی تو کیا وہ ولنگ ہوں گے کہ وہ ٹوٹل جو ہے کنٹرول دے دیں، یا کوئی ایک اور نیا جو فیز جو ہے وہ کرائسس کا آئے گا؟ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے NLD کو بہت زیادہ ہے اور چونکہ اپنی پاپولیرٹی بھی ہے، لیکن اس کے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمپلیکس ہیں۔ تو ملٹری میرا سے نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے ان کو ایک فلی جو ہے نا وہ کنٹرول یا دے دے گی یا ان کا انفلوئنس جو ہے ایکسیپٹ کر لے گی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی پارٹی جو ہے کس حد تک کمپرومائزز کرتی ہے، کیا وہ بالکل ایک جو ہے ملٹری کنٹرولڈ جو ہے ایک رجیم کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیں گے، یا ایک اپنے آپ کو ایفرٹ کریں گے اور جو فلی جو ہے ایک اتھارٹی اپنے جو ہے ایک سویلین اتھارٹی کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے۔
ڈاکٹر شاہین اختر، میانمار میں عسکری اور مدنی یا ملٹری اور سول تعلقات میں کس قسم کی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ کیونکہ بعض تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ برما کی فوج نے انتخابات اس لیے کرائے تاکہ برما عالمی معیشت کا حصہ بن سکے اور اس میں جو تھو تھو ہوتی رہتی ہے وہ بند ہو جائے اور اس کو کہیں سے مطلب سکون ملے۔
ڈیفینیٹلی وہ بہت بڑا ایک ان کا چیلنج تھا اور وہ ایک آئسولیشن سے بھی نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس صورت حال کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ ٹوٹل ان کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیا وہ یہی الیکشن کے رزلٹ تھے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کے رزلٹ جو تھے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اس میں جو ایک نئی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں میرے خیال میں ان کی جو ہے این ایل ڈی کی جو قیادت ہے ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس اپرچونیٹی کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ملٹری کو انگیج کر کے اویل کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کمپرومائزز تو ہوں گے, لیکن یہ کہ مس آنگ سان جو ہے ان کو اس کے بدلے میں کیا دینا ہوگا, تو میرے خیال میں یہ ابھی گیو اینڈ ٹیک جو ہے اس پہ منحصر ہے کہ کیا ملٹری ڈیمانڈس رکھتی ہے اپنے کنٹرول کے حوالے سے.
یہ تھیں ڈاکٹر شاہین اختر, جن کا تعلق اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے ہے. میانمار کا علاقائی اور بین الاقوامی تشخص کیسا رہے گا؟ اس کا دیرینہ دوست جو فوجی حکومت اور فوجی اقتدار کے دنوں میں باہاں رہا چین, وہ کیا کرے گا؟ ایسے سوالات کے ساتھ میں نے ایسٹ ویسٹ سینٹر واشنگٹن کے ایسوسیٹ ریسرچ فیلو ڈاکٹر راہل مشرا سے بات کی, اور پہلے یہ جاننا چاہا کہ میانمار میں صدر کا تقرر کب تک ہو جائے گا, اس لیے کہ آنگ سان سوچی تو آئین کے تحت صدر بنی نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کے بچے جو ہے ان کی غیر ملکی شہریت ہے.
دیکھیں ابھی کے حالات میانمار میں ایسے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی امید کم ہے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 25 سال سے جس ملک میں کوئی جمہوریت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, وہاں پہ یہی بہت بڑی چیز ہے کہ الیکشنز ہو گئے اور ایک گورنمنٹ آنے کے لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی. تو اسٹیبلٹی جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی اور آنگ سان سوچی کے لیے بھی دوسرا مدعا, سیکنڈری ایشو رہا ہے. جب گورنمنٹ بن جائے گی تو مجھے لگتا ہے وہ اس پہ زیادہ ڈسکشنز ہوں گے. مجھے دوسری چیز یہ لگتی ہے کہ اگر آنگ سان سوچی کو سیٹیں زیادہ ملیں اور ایک کنسنسس بیس پالیٹکس ہو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 25% سیٹیں فوج کے پاس ضرور ہوں گی, لیکن وہی کافی نہیں ہے ایک دیش کو ایک خاص ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چلانے کے لیے. تو کنسنسس بیس پالیٹکس مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیز کو ایک کنسنسس پہ ارائیو کرنا پڑے گا.
لیکن میں اسی سوال کو پھر پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں نا, یہ مغربی جو قوتیں فورسز ہیں, انہوں نے میانمار میں فوج کی ریزرو سیٹس رکھنے کی اجازت دی ہی کیوں؟ کیونکہ مغرب یا ویسٹ تو ایک مکمل جمہوریت چاہتا ہے نا.
جی بالکل. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو 2008 کا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ پروویژنز, دو میجر پروویژنز ہیں جس پہ ویسٹ نے ابھی تک کبھی سوال نہیں کھڑے کیے. پہلا یہ کہ آنگ سان سوچی جن کے جو دونوں بچے ہیں ان کی فورن سٹیزن شپ ہے, تو جس کے بھی بچے یا ہسبینڈ یا سپاؤس جو ہے وہ فورن سٹیزن شپ ہوگا وہ پریزیڈنٹ کے لیے نہیں فائٹ کر سکتا ہے. اس پہ ویسٹ نے کبھی کوشچنز نہیں پوچھے ابھی فی الحال اس الیکشن میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹری کو 25% سیٹ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ اور امریکہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو یہاں پہ جمہوریت لانے کا پروسیس ہے یہ انکریمنٹل ہوگا, ایک گریجول پروسیس ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا ایک سویلین گورنمنٹ آ جائے گی تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے اس چیز کے لیے بھی بحث چھڑے کہ فوج کو 25% سیٹیں کیوں ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر چاہے وہ تھائی لینڈ ہو چاہے وہ انڈونیشیا ہو ملٹری کا ہمیشہ سے ایسا رول رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میانمار کا دوست خطے میں چین رہا ہے, ان انتخابات سے میانمار کی خارجہ پالیسی فارن پالیسی پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں ایک جو سب سے بڑا فرق پڑنے والا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کا انفلوئنس زیادہ ہوگا میانمار کے اوپر. چین کا اثر تھوڑا سا کم ہوا ہے, ہم نے میتسون ڈیم کے بعد سے یہ جتنا سلسلہ وار جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ چین کا تھوڑا سا اثر کم ہوا, کیونکہ چین کے رشتے بہت اچھے تھے فوج کے ساتھ. فوج اب ایک طرح سے حاشیے پہ جا رہی ہے تو تھوڑا سا اثر تو پڑے گا, لیکن پھر بھی چین ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری رہے گا میانمار کے لیے, نہ صرف ملٹری ریلیشن میں بلکہ ٹریڈ ریلیشن میں.
تو آپ نے بھی دیکھا کہ روہنجیا مسلمانوں کی میانمار کی قومی سیاست میں کوئی سنوائی نہیں ہے, نہ نمائندگی ہے نہ ووٹ دینے کا حق ہے, تو ان کو کیا قومی سیاست میں نیشنل پولیٹکس میں لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو بھی روہنجیا کی بات دے گا رعایت دے گا وہ ان پاپولر بھی تو ہوگا.
جی یہ بہت اچھا سوال. مجھے لگتا ہے اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جو کہ بہت میرے لیے خود بہت سرپرائزنگ تھی کہ آنگ سان سوچی جو کہ اتنے دنوں سے ڈیموکریسی ہیومن رائٹس جمہوریت ساری باتیں کرتی رہیں, انہوں نے روہنگیا کے بارے میں کبھی बढ़ मतलब खुल करके उनको सपोर्ट नहीं किया। तो जब वो जब एनएलडी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार बनेगी तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल होगा, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का प्रेशर होगा। और मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि शायद एक ऐसा माहौल बने जहां पे ये डिस्कशन और डिबेट हो, पर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अमेरिका इस चीज को कितना आगे लेकर के चलता है। और यही एक पॉसिबिलिटी है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि रोहिंग्या को उनका हक मिले और वो म्यांमार के में मुकम्मल तौर पे जो है वो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ पाए।
ईस्ट वेस्ट सेंटर वाशिंगटन से ये थे एसोसिएट रिसर्च फेलो डॉक्टर राहुल मिश्रा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। सवाल यह है कि अपने इस दौरे में अमरीकी सदर बराक ओबामा से अपनी मुलाकात और बातचीत से वो क्या हासिल कर पाए या कर पा रहे हैं। इसराइल की दाखिली सूरत हाल और इसराइल और अमरीका में बज़ाहिर बढ़ती हुई रंजिशों के तनाजुर में क्या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा एक इंतहाई अहम पेशरफ्त कहा जाए। मैंने यही सवाल यरूशलम में साफी हरेंद्र मिश्रा से किया।
जी, इसे ब्रेक थ्रू के बजाय यहाँ पर लोग जो है वो एक रूटीन मीटिंग के तौर पर ही देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जितने भी इसराइली अहलकारों से मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि ये तो एक जो स्ट्रेटेजिक इनके बीच ताल्लुकात हैं इसराइल और अमरीका के बीच, उसका एक हिस्सा है। और यहाँ पर लोग जिससे भी मेरी बात हुई है वो लगातार इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि ये जो मीटिंग है वो इसराइल के मिलिट्री एड को तय करने के लिए है। और जहां तक सदर ओबामा का सवाल है तो वो इसराइल के साथ ये जो मिलिट्री पैक्ट है उसको बिल्कुल अलग करके वो देखते हैं। और लोगों का यहाँ पर ये भी, सभी जितने भी हलकार हैं वो मसलसल यही कहते रहे हैं कि जहां तक आपसी जो इख्तलाफात हैं इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और सदर ओबामा के बीच, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अमरीका ये जो पैक्ट है उसको बिल्कुल अलग करके देखता है। और ये जो बातचीत है वो यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि वो कंस्ट्रक्टिव ही होगा। और यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो पैसे यहाँ मिलते रहे हैं, जो इन्हें जो वहां से जो सपोर्ट मिलता रहा है उसमें इजाफा होने जा रहा है।
चले इसी की बात पहले करते हैं। जो सपोर्ट इकोनॉमिक मिलती रही है वो $3 अरब की मिलती रही है, कहा यह जा रहा है कि उसको बढ़ाकर अब $5 अरब कर दिया जाएगा। तो ऐसे सिग्नल्स हैं कि ये 5 अरब हो जाएगी।
दरअसल ये इसराइल की तरफ से मुतालबा किया गया है 5 अरब का, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये 3 और 5 के बीच कहीं जाकर के ये सल्टेगा मामला और उसके लिए अमरीका तैयार होगा। हालांकि ये जो पैक्ट है ये शुरू 2018 में होना है, 2017 के बजट में वहां पर इसका ऐलान किया जाएगा, ये तय किया जाएगा। तो ये अभी जो बातचीत होगी ये दरअसल कोई फाइनल ये बातचीत नहीं है, इसके बाद भी बातचीत चलती रहेगी। लेकिन बहुत कुछ ये माना जा रहा है कि जो एक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये जो है पैक्ट ये जाएगा, ये किसी हद तक तय हो जाएगा इस दौरे के दौरान।
अच्छा, अब जरा सा जाती रंजिशों पर आए। ये जो एक दूसरे के साथ टोट बटोट होती रही है और खास तौर पर अभी जो नए तर्जुमान आए हैं, स्पोक्स पर्सन आए हैं, रेन हैरिस या हैरिस का उनका नाम है, उनका ये बयान कि अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की दिमागी उम्र 12 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है, अमरीका को ऐसे शख्स पर एतराज है कि यार आपने उसको स्पोक्स पर्सन बना रखा है, तो ये तो कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है ना।
जी, कड़वाहट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पहले भी इस तरह के की बयानबाजी यहाँ से होती रही है जिसको लेकर के अमरीका ने काफी एतराज जाहिर किया है। यहाँ पर खुद वजीर दिफा जो हैं वो भी इस तरह की बात करते रहे हैं जॉन केरी को लेकर के। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर के सदर ओबामा और उनकी पूरी टीम जो है उन लोगों ने उस पर एतराज जाहिर किया था। तो ऐसे में कड़वाहट जो है ये वाकई बड़ी है, कड़वाहट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात उसके बावजूद तय है कि जहां तक अमेरिका का इसराइल के लिए जो सपोर्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है इन रहनुमाओं के दरमियान जो भी इख्तलाफात हों। लेकिन उसके बावजूद कुछ हद तक ये जरूर है कि जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है उसमें ये मान रहे हैं कि इसराइल जो है वो जो चाहता था वो नहीं उसे मिला। तो लेकिन उसके यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अमरीका अपने इंटरेस्ट को तो پہلے دیکھے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں تک اسرائیل کے لیے جو جس طرح کا جو سپورٹ پہلے سے رہا ہے یا ابھی بھی اسرائیل کو ملٹری ایج ملا رہے یہاں پر, وہ باقی جو یہاں پر خطے میں ملک ہیں ان سے اس کے اوپر اس کی ملٹری سپریورٹی بنی رہے, اس کے لیے امریکہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. کہا گیا ہے کہ صحت مند ٹانگیں صحت مند دماغ کی نقیب ہوتی ہیں. ایک دہائی تک چلنے والی تحقیق سے پتہ چلا کہ جن عمر رسیدہ خواتین کی ٹانگیں زیادہ مضبوط ان کا دماغ بھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. میں یہ سوچ رہا ہوں یہ صرف شرط عورتوں پر ہی عائد ہوتی ہے یا یہی سلسلہ مردوں کا بھی ہے. اچھا یہ معلومات ملے گی کہاں؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے, وہاں پر اس وقت یہ 1, 2, 3, 4 نمبر پر رکھی ہوئی ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے اور پہلا میچ کل ابوظہبی میں کھیلا جا رہا ہے. دونوں ٹیمیں نئے کپتانوں اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گی. پاکستانی ٹیم کے کپتان اظہر علی ہیں اور انگلینڈ کی قیادت آئین مارگن کریں گے. پاکستانی ٹیم میں یونس خان کی واپسی ہوئی ہے جو آخری ون ڈے ورلڈ کپ میں کھیلے تھے. پاکستانی ٹیم کے آل راؤنڈر بلال آصف کو امید ہے کہ پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف اسی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی جو اس نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں دکھائی تھی.
سری لنکا میں بھی ہم ایز ایک یونٹ ہو کے کھیلے تو کافی ڈفرینٹ ٹیم نظر آئی, تو میرا خیال ہے کہ ان شاء اللہ ہم ویسے ہی کھیلنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم سری لنکا میں کرکٹ کھیلی ہے جیسے پاکستان ٹیم نے, تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر کرکٹ کھیلنے کو ملے گی.
اگر پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف یہ سیریز 4-0 سے جیت لیتی ہے تب بھی وہ عالمی رینکنگ میں 8th نمبر پر رہے گی, البتہ اسے 5 points مل جائیں گے. اسی طرح اگر انگلینڈ کی ٹیم بھی 4-0 سے سیریز جیتی تو وہ بدستور 6th نمبر پر رہے گی. سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمیں کل کولمبو میں دوسرے T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہو رہی ہیں. یہ ویسٹ انڈیز کے دورے سری لنکا کا آخری میچ ہے. اس دورے میں اسے ٹیسٹ سیریز میں 2-0 اور ون ڈے سیریز میں 3-0 سے شکست ہوئی ہے اور پہلا T20 بھی وہ 30 رن سے ہار چکی ہے. بنگلہ دیش اور زمبابوے کی ٹیمیں بھی کل تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہوں گی. بنگلہ دیشی ٹیم سیریز پہلے ہی جیت چکی ہے. یہ مسلسل 5th ون ڈے سیریز ہے جو بنگلہ دیش نے جیتی ہے. ڈوپنگ سے متعلق ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کے آزاد کمیشن کی رپورٹ کو ایتھلیٹکس کے لیے سیاہ دن کہا جا رہا ہے. اس رپورٹ میں روس کو براہ راست ممنوع قوت بخش ادویات کے استعمال کا مرتکب قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایتھلیٹکس کی عالمی فیڈریشن بھی اس معاملے پر پردہ ڈالنے میں پیش رہی ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. مودی جی بھارت کے وزیر اعظم برطانیہ آیا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہاں سے کوہ نور ہی رہ اور ٹیپو سلطان کی تلوار واپس لے جائیں گے؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری کہانیاں ہوں گی جب وہ آئیں گے تو سب کے سب پروگراموں کا بھی حصہ بنیں گی. لیکن اس وقت پروگرام کا نصف آیا ہے اور اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
میرا
میانمار میں حزب اختلاف کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی ہے. یہ عام انتخابات ملک میں 25 سال بعد منعقد ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے گزشتہ رات 10 مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا ہونے والے سینئر صحافی افضل مغل کو 12 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا ہے. بھارت کی ریاست کرناٹک میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش کی تقریبات تنازع کا شکار ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں ایک فوجی اہلکار پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں ایک ہفتے میں سیکیورٹی اہلکاروں پر ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے. یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے لیے ملک میں ہونے والے ریفرنڈم سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے یورپی یونین کے سامنے 4 مطالبات رکھے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو شریک جرم کرنے کے خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. عدالت نے تفتیشی اداروں کو حکم دیا کہ وہ خصوصی عدالت کی طرف سے ان تینوں افراد کے بارے میں دیے گئے ریمارک سے متاثر ہوئے بغیر تحقیقات کریں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جسٹس نور الحق قریشی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو آئین شکنی کے مقدمے میں شامل تفتیش کرنے کو تیار ہیں. عدالت کا کہنا تھا کہ ان افراد کے وکلاء نے شامل تفتیش ہونے کے بارے میں مشروط رضامندی بھی ظاہر کی تھی. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وفاق نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ آئین شکنی کا مقدمہ دوسرے مقدمات کی نسبت مختلف ہے اور اس مقدمے کا اندراج اور تفتیش کسی کی خواہش کے مطابق نہیں کی جا سکتی، بلکہ مقدمے کی تفتیش کے لیے ایک مجوزہ طریقہ کار ہے جس پر عمل درآمد ناگزیر ہے. سابق فوجی صدر کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں سرکاری وکیل طارق حسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ملزم پرویز مشرف کے خلاف ہونے والی عدالتی کاروائی متاثر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ سابق فوجی صدر سے تفتیشی اداروں نے اس مقدمے میں تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا ہے جس کی بنیاد پر ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی تھی.
ہمارا ان سے کو-کنسپریٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تفتیش کے بعد ہمیں پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا تھا، پروسیکیوٹ جنرل پرویز مشرف فار دی آفینسز، جو کہ تفتیش کے بعد نمایاں ہوئے تھے کہ انہوں نے کمٹ کیے ہیں. اگر وہ خود ان کو کانسپریٹر سو کال کے خلاف کوئی تفتیش کرنا چاہیں تو وہ کر، اگر ان کو کوئی ثبوت اس چیز کا ملتا ہے یا تو ہمیں کہیں کہ یہ جو کمپلینٹ دائر کی تھی اس کو امینڈ کریں، یا پھر جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ایک نئے کمپلینٹ بھی دائر ہو سکتا ہے.
سرکاری وکیل کے دعوے کے برعکس ملزم پرویز مشرف کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ان کے موکل کو بھی دوبارہ شامل تفتیش کیا جائے گا، جس کے بعد ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آئین شکنی کے مقدمے کا فیصلہ آنے میں کافی وقت لگ جائے گا.
اب پہلے یہ سوال تھا کہ ایک آدمی نے کمٹ کیا، اب یہ بات یہ ہے کہ اگر کل کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے خلاف بھی مواد پایا جاتا ہے تو پھر دوبارہ چالان سبمٹ کریں گے نا کورٹ میں، تو وہ جس وقت دوبارہ وہ کمپلینٹ آئے گی، کیونکہ یہ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ہے نا ڈائریکٹ کمپلینٹ ہے جو کہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ معاملہ آئے گا کورٹ میں، اور جب معاملہ آئے گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا صورت بنتی ہے اس کی، یہ کیا وہ صرف مشرف صاحب ہی کو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یا ان تینوں کے خلاف بھی کچھ حالت ہے. تو فار دا ٹائم بینگ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا. بال جو ہے ان وے جو ہے گورنمنٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے کورٹ میں آ گیا ہے.
واضح رہے کہ گزشتہ برس نومبر کو آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی 3 رکنی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی ایک متفرق درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سن 2007 کو ملک میں ایمرجنسی لگانے پر اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر قانون اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو شریک جرم کرنے کا حکم دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک سینئر صحافی کو اغوا کیا گیا، لیکن اغوا کے 12 گھنٹے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے نے صوبے میں پہلے سے عدم تحفظ سے 2-4 صحافیوں کو شدید تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ واقعے کے خلاف کوئٹہ میں صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سینئر صحافی افضل مغل کو گزشتہ شب 2 بجے کے قریب اغوا کیا گیا۔ صدر پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ افضل مغل کے رشتہ داروں نے اغوا سے متعلق جو درخواست دی اس کے مطابق 10 کے قریب مسلح افراد ان کے گھر آئے۔ مسلح افراد کا لباس وردی نما تھا۔ وہ افضل مغل کو اٹھا کر نامعلوم مقام کی جانب لے گئے۔ تاہم افضل مغل کو اغوا کے 12 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام اغوا کے واقعے کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے،
صحافیوں کو
تحفظ دو،
تحفظ دو،
صحافیوں کو
تحفظ دو،
تحفظ دو،
آزادی صحافت
زندہ باد،
آزادی صحافت نہیں چلے گی، نہیں چلے گی،
گنڈا گردی نہیں چلے گی،
نہیں چلے گی، نہیں چلے گی،
گنڈا گردی نہیں چلے گی۔
افضل مغل طویل عرصے سے روزنامہ مشرق کوئٹہ اور خبر رساں ادارے آن لائن سے وابستہ ہیں۔ رہائی کے بعد صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں نے ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ تاحال افضل مغل نے میڈیا کو یہ نہیں بتایا کہ ان کو اغوا کرنے والے کون تھے، لیکن صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں کے مطابق اغوا کنندگان افضل مغل سے بعض افراد کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے رہے۔ اغوا کے واقعے کے خلاف صحافیوں کے احتجاجی مظاہرے سے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عماد اللہ سیاپاد نے بھی خطاب کیا۔ اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
اور میں قوتوں کو ایک مرتبہ پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسائل کا حل یہ نہیں ہے جس طرح آپ حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ آئیں، اپنے تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگر ہم آپ کے تحفظات کو دور نہ کر سکے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے اس کا کوئی جواز بھی بنتا ہے۔ ایک طرح سے یہ نہیں ہے مسئلے کا حل۔
جمہوری دنیا میں جو صحافت ہوتی ہے بلوچستان میں اس کا تصور بھی ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں صحافیوں کو مختلف حوالوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال خبر رساں ادارے آن لائن کے دفتر میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا، جس میں ادارے کے بیورو چیف ارشاد مستوئی سمیت 3 کارکن ہلاک ہوئے تھے، جبکہ بلوچستان میں مجموعی طور پر اب تک تشدد کے واقعات میں 35 سے زائد صحافی مارے گئے ہیں، جن میں سے 25 سے زائد کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کوئٹہ سے محمد کاظم کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے کوئٹہ میں صحافیوں کے ساتھ اگر ہر روز نہیں تو ہر چند روز بعد زیادتیوں، مار پٹائی، انہیں ہراساں کرنے اور اٹھا لے جانے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ مسٹر سرفراز بگٹی سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ کوئٹہ بھی اب قبائلی علاقوں کی طرح صحافیوں کے لیے کیا ایک انتہائی خطرناک علاقہ نہیں بنتا جا رہا۔
نہیں شفیع بھائی، میں بالکل اس پہ مطمئن نہیں ہوں۔ کوئٹہ اور بلوچستان اب حالات بہت بدل رہے ہیں اور صحافی برادری جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اپنے فرائض جہاں پہ انجام سر انجام دے رہی ہیں، ان کو اس طرح کی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ جو قبائلی علاقوں کا آپ نے مینشن کیا، کیونکہ وہ میرا اے او آر نہیں ہے، میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر۔
اچھا، کچھ لوگوں کا یہ الزام ہے سرفراز بگٹی صاحب کے صحافیوں کو ہراساں کرنے کی ذمہ داری، ایک بار پھر دھیان سے سن لیجیے میں کن کے نام لے رہا ہوں، سیکیورٹی فورسز اور خفیہ اداروں پر عائد ہوتی ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟
میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں شفیع بھائی۔ دیکھیں، سٹیٹ یا سٹیٹ کے ادارے اتنے ارسپانسیبل نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی صحافی کو جو کہ صرف صحافتی ذمہ داریاں نبھا رہا ہو اس کے خلاف کوئی اس کو ہراساں کریں یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں، تو میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں۔
چلے میں اس کو دوسرے انداز سے پوچھ لیتا ہوں، کیا خیال ہے اب تک صحافیوں کے خلاف جتنے حملے ہوئے ہیں ان میں سے کتنوں کے ملزمان گرفتار ہو سکے اور کتنوں کو سزا ملی ہے؟ سر
دیکھیے، پورے پاکستان میں تو بہت سارے صحافی شہید ہوئے ہیں، اور ابھی تک یہ مجھے کریڈٹ لینے دیں کہ صرف بلوچستان ہی ایک ڈینیل پرل جو غیر ملکی صحافی تھے ان کے قاتل پکڑے گئے, اور اس کے بعد پھر بلوچستان حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اور ہماری خفیہ اداروں کو اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو کہ ہم نے یہاں پر جو ہائی پروفائل کلنگ تھی ارشاد مستوری صاحب کی, ان کے قاتلوں کو پکڑا, اور پھر ان کے جو جب ہم ان کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے جا رہے تھے تو وہاں پر ان پر پھر دوبارہ حملہ ہوا اور وہ ایک پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں.
آج یہ بالکل کھلے بندو 8-10 لوگ مبینہ طور پر صافی گھر میں گھستے ہیں, اس کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں, کہاں گیا, کیا ہوا, آسمان کھا گیا, زمین نکل گئی, یہ کیا ہو رہا ہے؟
وہ آج صبح اس طرح کا واقعہ ہوا تھا, لیکن شام تک وہ صحافی جو ہے وہ واپس گھر آ گئے ہیں. اس میں بھی میں ایک نوٹس لے چکا ہوں اور انکوائری ایک پروب آرڈر کر چکا ہوں کہ اس میں معلوم کیا جائے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے.
تو ویسے ایک آخری سوال یہ بھی ہے سرفراز بکٹی صاحب, کیا خیال ہے آپ کا, اگر آپ صحافی ہوتے اور آپ صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے, یا ان جنرل اگر آپ سے میں پوچھوں کہ صحافیوں کے تحفظ کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے, تو کیا فرمائیے گا؟
دیکھیے, اسٹیٹ کا جو کام ہے وہ صرف صحافی نہیں, اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہیں, اور یہ ذمہ داری ریاست نے ہمیں دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کریں. ان تمام لوگوں کی, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے کوئی ٹیچر ہے, چاہے کوئی پنجابی سیٹلر ہے جن کو بے دردی سے مارا جاتا ہے یا جن کو جن کے جان و مال کو نقصان پہنچا جاتا ہے, اسٹیٹ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے, ایک سیکیور اینڈ پیسفل انوائرمنٹ. اس کے لیے حکومت بلوچستان اپنے وسائل میں رہ کے دن رات محنت کر رہی ہے.
یہ تھے بلوچستان کے وزیر داخلہ مسٹر سرفراز بکٹی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہی مزید 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. سرکاری حکام کے بقول ان میں سے 2 افراد کی لاشیں ضلع بارکھان سے, جبکہ 1 لاش ضلع خزدار سے ملی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے ایک بار پھر محمد کاظم.
ان میں سے 2 افراد کی لاشیں ضلع بارکھان کے علاقے بغاؤ سے برامد کی گئیں. بارکھان انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت ہوئی ہے, جن میں سے ایک کا تعلق مری قبیلے جبکہ دوسرے کا تعلق بزدار قبیلے سے تھا. اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے اس علاقے میں ان کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا, جبکہ تیسری لاش ضلع خزدار کے علاقے نال سے برآمد کی گئی. خزدار انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ لاش کی شناخت ہوئی ہے جو کہ ضلع کے علاقے گریشا کی مقامی شخص کی تھی. دوسری جانب کوئٹہ میں قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے.
کچھ دنوں سے اواران مشکے جاؤ بالگتر بسیما راگے مقران دشت کلانچ میں ظلم و جبر کی داستانی رقم کر کے بولان میں ان کاروائیوں کے ذریعے تمام اخلاقی و انسانی عدوں کو پار کر کے بچوں اور خواتین کو اغوا کرنے کے علاوہ بہت سے پرزندوں کو شہید کیا جا چکا ہے.
بی این ایم کی طرح بلوچ ریپبلکن پارٹی نے بھی ایک بیان میں مارواڑ اور دیگر علاقوں میں آپریشن میں عام شہریوں کی ہلاکت کا الزام عائد کیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بکٹی نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں گھریلو استعمال کے لیے ہاتھ سے بنے ہوئے چاقو اور چھریاں بہترین کوالٹی اور مہارت کے باعث پاکستان اور بیرون ملک میں مشہور سمجھی جاتی ہیں, لیکن حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے سبب یہ مقامی صنعت دم توڑ رہی ہے. دیر بالا سے رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
دیر بالا کے صدر مقام دیر خاص میں چاقو بنانے کے تقریباً 40 کے قریب دکانیں قائم ہیں. مقامی سطح پر بننے والے یہ چاقو زیادہ تر گھریلو استعمال یعنی سبزیاں, گوشت اور فروٹ کاٹنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس چاقو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً ہاتھ سے اور بڑی مہارت سے بنائی جاتی ہے, جو سال ہر سال بغیر خراب ہوئے استعمال کیے جا سکتے ہیں. دیر میں ویسے تو کئی قسم کے چاقو, خنجر اور چوریاں تیار ہوتے ہیں, لیکن ان میں چائنا ڈیزائن, ماہی اور سادہ ڈیزائن کے چاقو اور چوریاں زیادہ شہرت رکھتے ہیں, جو عام طور پر گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں. ان چاقو کی قیمتیں 400 روپے سے لے کر 1000 روپے تک بتائی جاتی ہے, تاہم خصوصی خنجر بنانے کی قیمتیں زیادہ ہیں. دیر بازار میں ایک چاقو بنانے کی دکان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک کاریگر چوری بنانے میں مصروف تھے.
دیر کا
چاقو ہے نا پوری پاکستان میں مشہور ہے جی. جو چوری ہے نا باہر بہت چلتا ہے, جو چوری چاقو بہت چلتا ہے دبئی, عمان, سعودی عرب.
شاہ خالد نامی اس کاریگر کا خاندانی پیشہ چاقو چوریاں بنانا ہے. ان کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے آئے ہیں.
صرف میں ایک باقی ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں, باقی بھائی جو ادھر ہے نا وہ ڈور کا کام کوئی اور کام کرے گا پورا اور کرے.
تو آپ کا اس میں گزارا ہوتا ہے؟
ہاں جی شکر الحمدللہ, لوگ ادھر اپنا محنت کرے گا وہ بہت گزارا ہوتا ہے.
ویسے اندازن مطلب آپ مہینے کا جو ہے کتنا پیسے کماتے ہیں؟
جب وہ ڈیلی کام کرتا ہے جی تو مہینے میں 25-26 دن لگ جائے گا, وہ 30-40-50 ہزار روپے مہینہ بچے بن جائے گا.
دیر میں چاقو بنانے کی صنعت کا آغاز دیر کے اس وقت کے حکمران نواب آف دیر شاہ جہان خان کے دور میں ہوا تھا. دیر بالا سے تعلق رکھنے والے پشاور کے سینئر صحافی محمد قاسم نے بی بی سی کو بتایا کہ نواب صاحب کے دور میں چاقو بنانے کے کئی کارخانے قائم تھے اور اس وقت اس صنعت کو ریاستی سرپرستی حاصل تھی. انہوں نے کہا کہ نواب آف دیر چاقو اور چوریاں بنانے کے کاریگروں کے درمیان ہر سال مقابلے کرواتے تھے اور جو کاریگر اچھا چاقو بناتا انہیں پھر انعام سے بھی نوازا جاتا. ان کے مطابق نواب صاحب کے دور میں جس علاقے میں کارخانے قائم تھے وہ مقامات آج بھی کارخانوں کے نام سے شہرت رکھتے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ ان چھوٹے صنعتکاروں کو حکومت کی طرف سے کوئی مراعات حاصل نہیں اور نہ ان کے مال کو بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے کوئی رسائی حاصل ہے. دیر کے ایک اور باشندے محمد اسماعیل نے بتایا کہ یہاں جس مہارت سے چاقو بنتے ہیں وہ ملک کی کسی اور علاقے میں نہیں.
یہ اس لیے مشہور ہے کہ یہاں کاریگر جو ہے بہت اچھے بناتے ہیں یہ چھری اور چاقو جو ہے, اور اس کو پانی دیتا ہے دیر میں, اس کو صحیح طریقے سے پانی دیتا ہے اور بہت اچھی طرح بناتے ہیں.
دیر میں کئی خاندانوں کی زندگی کا دار و مدار چاقو کی صنعت سے وابستہ ہے, لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقامی فن کو ختم ہونے سے بچایا جائے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, دیر بالا.
بھارتی ریاست کرناٹک میں 18ویں صدی کے میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش کی تقریبات تنازع کا شکار ہوئی ہیں. آر ایس اور وشو ہندو پریشد ٹیپو سلطان کو ایک ہندو مخالف حکمران قرار دے رہی ہیں, جبکہ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیپو ایک سیکولر حکمران تھا اور اس نے برطانوی سامراج کے خلاف لڑائی کا آغاز کیا تھا. دہلی سے شکیل اختر.
کرناٹک کی حکومت نے 18ویں صدی کے میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش پر سرکاری تقریبات کا اہتمام کر رکھا تھا. ٹیپو سلطان کا جشن منانے کے اعلان کے ساتھ ہی ہندو تنظیمیں اس کی مخالفت میں سامنے آ گئیں. آر ایس ایس اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو مخالف بادشاہ تھا, بقول ان کے اس نے ہزاروں ہندوؤں کو جبرن مسلمان بنایا اور ہزاروں ہندو مندر توڑ ڈالے. اس کے برعکس کانگریس کی وزیر اعلی سیتا رمیا کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیکولر حکمراں تھا, اس نے مذہب کے نام پر تفریق نہیں کی اور مندروں اور مٹھوں کے لیے جاگیریں وقف کیں. آج کرناٹک میں تقریب کے دوران وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا جس کے دوران پریشد کے ایک کارکن کی موت ہو گئی. وزیر اعلیٰ سیتا رمیا نے بتایا وزیر اعلیٰ سیتا رمیا کہہ رہے تھے کہ ہندو پریشد کے کارکن کی موت لاٹھی چارج یا سنگباری سے نہیں ہوئی بلکہ ایک اونچی دیوار سے گرنے سے ان کی موت ہوئی. وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ وشو ہندو پریشد نے مذہبی ہمانگی توڑنے کی کوشش کی, انہوں نے سرکاری تقریبات میں رکھنے ڈالنے کے لیے ہڑتال کا نعرہ دیا تھا. بھارت کے ہندی چینلوں پر ٹیپو سلطان کے کردار پر بحث و مباحثے میں وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس کے رہنما ٹیپو سلطان کو ایک ظالم حکمراں کے طور پر پیش کرتے رہے.
وہ جان بوجھ کر کے ہندوؤں کو چڑھانے کا کام کر رہی ہیں اور چیلنج دے رہی ہیں کہ آخرکار آپ جو کرنا ہے کریے, ہم تو ٹیپو سلطان کا جنم دن منائیں گے. چاہے بھلے اس نے ہزاروں مندروں کو توڑا, چاہے اس نے ہزاروں ماتاؤں بہنوں کی عزت لوٹی, لاکھوں کی سنکھیا میں دھرمانترن کیے اور اس دیش کی اسمتا کے ساتھ کھلواڑ کیا.
کچھ عرصے سے بھارت میں ہندوتو کے حامی اور ہندو قوم پرست نظریوں کے مورخ اور دانشور دور وسطی کے مسلم حکمرانوں کو ہندو مخالف اور اسلام کے چیمپئن کے طور پر پیش کرنے لگے ہیں. اب اکبر جیسے مغل بادشاہ کے بارے میں بھی سوالات کیے جا رہے ہیں, جنہیں اپنے اعتدال پسند مذہبی تصورات کے سبب ایک انتہائی لبرل حکمراں تصور کیا جاتا رہا ہے. چند ہفتے قبل بی جے پی کی حکومت نے دارالحکومت دلی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے نام سے منسوب ایک سڑک کا نام تبدیل کر دیا تھا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندی کا آغاز کب ہوا؟ کیا افغانستان پشتونستان یا ڈیورن لائن کے ایشوز میں سنجیدہ ہے یا یہ محض سیاسی نعرے ہیں؟ ان تمام حساس مسائل پر پردہ قوم پرست رہنما جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب فریب ناتمام میں اٹھانے کی کوشش کی ہے. ہارون رشید نے ان سے ان موضوعات پر بات کی. آج اس کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے. یہ تھی محفل, سماعت فرمائیے.
سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان پر مشتمل اس خطے میں حالیہ تشدد کی لہر مجاہدین یا افغان طالبان کی تحریک کے سامنے آنے کے بعد سے شروع ہوئی, لیکن جمعہ خان صوفی اس سے متفق نہیں. ان کا اپنی کتاب فریب ناتمام میں بھی یہی کہنا ہے. بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
یہ بات بہت غلط ہے کہ پاکستان نے مجاہدین کو ٹریننگ دی, پاکستان نے مجاہدین کو وصلہ دیا اور یہ سلسلہ جو ابھی تک چل رہا ہے کشت خون کا, یہ اس سے شروع نہیں, یہ اس سے پہلے شروع ہوا. اور وہ پہلے یہ تھا کہ پہلے ہم گئے, پہلے ہم نے ٹریننگیں شروع کی, پہلے ہم نے جوانوں کو بھیجا کے صوبہ سرحد میں, ابھی خیبر پختونخوا میں بم بلاسٹ کرے.
یہ ہم سے کیا مراد ہے آپ کی؟
یہ پشتون ظلمے جو ولی خان اس کا سپریم کمانڈر ہوا کرتا تھا اور جس کی بنیاد ڈالی گئی تھی 6 ستمبر 1970 کو, اور وہ جو ہے نا وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور بعد نوجوان جو ہے نا وہ نکل آئے اور انہوں نے تخریبی کاروائیاں شروع کی. افغانستان میں ان کو ٹریننگیں دی گئیں, وہ اپنے ساتھ ایکسپلوسیو لاتے رہے, اسلحہ لاتے رہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا.
لیکن اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ اگر اٹھایا ولی خان صاحب نے.
1973 کا آئین بنتے جا رہا تھا تو یہ دونوں کے درمیان اس آئینی فارمولے پہ اختلاف پیدا ہوا. ایک دوسری یہ کہ بلوچستان میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں اور پھر جو اس نے ایف سی کی ڈیمانڈ کی, عطا اللہ مینگل نے ایف سی کی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی, اس لیے اس نے اپنے لشکر کو بھیجا اور پھر انہوں نے وہ حکومتیں ڈسمس کی اس کی, اور کے پی کی حکومت نے بلوچستان حکومت کے ڈسمسل کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. اور ایک بٹو کے خلاف ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں, ولی خان اس وقت وہ بنا حزب اختلاف کا لیڈر بن گیا. تو اس بیچ میں ولی خان وہ اس کا کودتا ہوا صدر داؤد کا, اور صدر داؤد نے کہا کہ میں آپ کی اس کے خلاف جو بھٹو کے خلاف یہ موومنٹ جاری ہے میں بلوچ اور پشتونوں کی مدد کرتا ہوں, تو اچھا ہے کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو تربیت بھی دیں گے فوجی اور اسلحہ بھی دیں گے.
پختون دانشور سلیم راز سے پوچھا کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کا اصل ذمہ دار آخر کون تھا؟
پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ تو پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی بگڑ گئے. حالات ان کے خراب تھے, کبھی بھی ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات نہیں رہے. میڈیا کے ذریعے, خاص طور سے ریڈیو اس وقت مؤثر میڈیا تھا, تو افغانستان کے ریڈیو سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کی حکومتوں یا بادشاہت کے خلاف کچھ چیزیں سچی بھی ہوتی تھی لیکن کچھ پروپیگنڈا اور اس میں زیادہ ہوتا تھا.
جمعہ خان صوفی کہتے ہیں کہ افغان مجاہدین کو کافی بعد میں منظر عام پر پاکستان لے کر آیا.
اور یہ جو افغانستان کے مجاہدین ہیں, یہ جو گلبدین حکمتیار, ربانی صاحب, احمد شاہ مسعود, یہ مولوی خالص, یہ بعد میں جون 1974 میں جب داؤد خان کے خلاف ایک کو رائٹس کو ہونے کی کوشش کی گئی جس کو نیازی, غلام احمد نیازی اس کا سربراہ تھا, داؤد خان نے اس کو پکڑ لیا اور داؤد خان نے اس کو پھانسی دے دی. یہ گلبدین اور یہ لوگ ادھر بھاگ آئے. جب یہ بھاگ آئے تو بھٹو حکومت کو بہانہ مل گیا کہ یہ آلریڈی میرے پاس یہ لوگ آ گئے, تو ان کو اکتوبر 1974 میں انہوں نے ٹریننگ شروع کی. پشتون ظلمے کے خلاف جو کاروائیاں حکومت نے شروع کی ان کا پر گہرا تنگ ہو گیا, تو یا وہ آ گئے قبائلی علاقے میں اور بعد میں وہ افغانستان آ گئے اور افغانستان میں جلال آباد میں ان کے لیے کیمپ بنایا گیا. اسی طرح بلوچ مجاہدین مہاجرین بھی آ گئے, وہی 1974 کی بات ہے بھائی, پہلے ان کو کندھار میں رکھا اور کلات میں, پھر بعد میں کلات کا کیمپ جو ہے نا بلوچ مری مہاجرین کا وہ ہیلمند منتقل کیا گیا ایک سال بعد. اس میں جو بلوچستان کے پشتونوں کا ایک کیمپ ہم نے بتایا تھا دیگان, وہ جو زابل میں ایک ایریا ہے جو توبہ کاکڑی,
اس کا نام آتا ہے اکثر,
توبہ کاکڑی کے سامنے ایک علاقہ ہے اس کا, دیگان میں ان کا کیمپ ہوا. تو یہ کیمپیں بنائی گئی بلوچ اسلحہ.
تو اس میں یہ جو تربیت ہوئی داؤد خان نے جو فیصلہ کیا اور ولی خان نے جو فیصلہ کیا, تو اس میں تربیت صرف افغانستان سپورٹ کر رہا تھا یا جیسے آج تک کہتے ہیں کہ انڈیا انوالوڈ ہے اور بلوچستان میں بھی تھا اور پشتون علاقوں میں بھی تھا, کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے تھی اس وقت بھی تھی یا نہیں تھی؟
یہ جو پشتونستان کا کی تحریک ہے اس میں انڈیا نے مالی امداد کی ہے, کیونکہ افغانوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, نہ ان کے کوئی ٹیکس کلچر ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کریں. ہندوستان نے ہمیشہ پشتونستان کے بارے میں افغانستان کی مدد کی ہے, اگرچہ خود اپنے آپ کو انگریز کے تمام معاہدات کا اصلی وارث انڈیا اپنے آپ کو گردانتا ہے, پاکستان کو بھی نہیں گردانتا, لیکن پاکستان کے خلاف افغانوں کو وہ استعمال کرتا رہا اور ہمارے ساتھ بھی ان کے روابط تھے. یہ میں نے لکھا ہے, ہمارے ساتھ بھی انڈین کے روابط تھے اور انڈین جو ہے نا تھوڑی بہت مدد بھی کرتے تھے, بلکہ وہ تو یہاں تک گئے کہ ہم آپ کو اسلحہ جو ہم نے پکڑا ہے اس سے پاکستانی فوج سے بنگلہ دیش میں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, اگر افغانستان اجازت دے دے تو ہم آپ کو وہ اسلحہ دینے کے لیے تیار ہے.
جی سلیم صاحب, ایک سوال یہ کہ بھارتی امداد کتنی, جو جلا وطن لوگ تھے پشتون قیادت تھی افغانستان میں, ان کو سنا ہے اور اس میں کتاب میں بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ مالی اور اخلاقی اور سیاسی ساری مدد کر رہے تھے, تو وہ کس حد تک مدد تھی آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ آگے پاکستان میں تخریبی کاروائیوں کے لیے بھی استعمال ہوئی؟
لیکن ابتدائی سے ہندوستان جو ہے یہ افغانستان کا دوست رہا ہے اور افغانستان سب سے زیادہ مدد جو ان کو دیتے ہیں وہ انڈیا والے دیتے ہیں, تو وہاں اسپتال ہیں, یونیورسٹیاں ہیں یا روڈس ہیں جو کچھ ہوئے, لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ انڈیا سیاسی تنظیم کو یا عسکری تنظیم کو پاکستان کے خلاف کوئی بھاری امداد دیا ہے, کتنی دیا ہے. اب یہ صوفی جمعہ خان سن کے اجمہ خٹک کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ایک سیکٹری کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے اور یہ سب زبانیں بھی جانتے تھے, اردو فارسی انگلش, تو زیادہ تر چونکہ یہ ان کے قریب رہے ہیں تو اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا حقیقت ہے. ویسے صوفی جمعہ خان کو میں جانتا ہوں, یعنی وہ ایک اچھے آدمی ہیں اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ بھی بولے, لیکن میں اس کی تائید نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ اس میں کتنی سچائی ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا, ابھی 30 سال سے زائد عرصہ, 3 دہائیاں سے زیادہ عرصہ گزر گیا, یہ ولی خان کا جو فیصلہ تھا پختون ظلمے بنانے کا اور وہ کرنے کا, وہ کیا صحیح فیصلہ تھا یا
بالکل غلط تھا؟ فیصلہ وہی وزبخش بزنجو کا صحیح تھا, وہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ہی رہے, پاکستان ہی میں, وہ کہتا تھا کہ بھائی بھٹو کو میں جانتا ہوں, بھٹو صحیح آدمی نہیں ہے, لیکن ہمارا چارہ کیا ہے, اس کا بھی چارہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک اکٹھے رہے, اور ہم سوویت یونین بھی بھٹو کے خلاف اس موومنٹ کا مخالف تھا, لیکن وہ ہے کہ جو چھوٹا گروپ تھا کمیونسٹ مخالف سمت میں گیا.
بھارت نے پختونستان تحریک کی مدد کی تھی اور شاید یہی یقین آج بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ بھارت کی خیبر پختونخوا میں نہ سہی لیکن بلوچستان میں مداخلت آج بھی جاری ہے. بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے. کل بات ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کانٹے دار مسائل یعنی پختونستان اور ڈیورنڈ لائن کی.
اسی پر سربین اختتام کو پہنچتا ہے. سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے رابن وارن,
اور حسب معمول میں اپنی پوری ٹیم سمیت اب آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن حسب معمول پروگرام کے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ تو سننا پسند کیجیے گا نا. آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
میانمار میں حزب اختلاف کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی ہے. یہ عام انتخابات ملک میں 25 سال بعد منعقد ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے گزشتہ رات 10 مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا ہونے والے سینئر صحافی افضل مغل کو 12 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں ایک فوجی اہلکار پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں ایک ہفتے میں سیکیورٹی اہلکاروں پر ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے. یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے لیے ملک میں ہونے والے ریفرنڈم سے پہلے برطانوی وزیراعظم نے یورپی یونین کے سامنے 4 مطالبات رکھے ہیں جو یورپی کمیشن کے مطابق انتہائی مشکل حالات پیدا کر سکتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.